أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ زخرف ہماری مکمل ہوئی ہے اور اب اس کے بعد جو نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اگلی سورت سورہ دخان ہے. سورۃ الدخان یہ مکی سورت ہے اور اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. مکی سورت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سورتیں جو کہ قبل الہجرت نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، ان سورتوں کو، ان آیات کو مکی کہا جاتا ہے. اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، مدنی سورتیں، مدنی آیات کہا جاتا ہے. تو سورۃ الدخان بھی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. یہ سورت بھی اللہ رب العزت کی ان سورتوں میں سے ہے جس کے فضائل بہت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. یہ سورۃ الدخان میں آتا ہے. جیسے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں اسی طریقے سے رات کو سورہ دخان پڑھی جاتی. تو فرمایا کہ جو کوئی سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں تعمیر فرماتے ہیں، گھر میں جنت میں گھر بناتے ہیں. ان آیات میں، یہ جو سورہ دخان کی آیات ہے، ان آیات میں قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے اور اس کی بعض صفات کا بیان ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حامیم بالکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. اسی لیے تمام مفسرین جب حروف مقطعات کے طرح ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کو الگ الگ پڑھا جاتا، حامیم ہے اور جو ہے وہ قاف ہا یا عین صاد ہے، الف لام میم ہے، تو تمام حضرات مفسرین جو سورت کے شروع میں اللہ رب العزت ان حروف مقطعات کو لکھتے ہیں، تمام مفسرین اس کے آگے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی کو اس کی پتا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے معنی ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں کہ معنی اس کے کیا. حروف مقطعات ہے, اللہ ہی کو خبر ہے. تو اس لیے آگے فرمایا کہ حامیم بالکتاب المبین, کتاب مبین سے مراد قرآن پاک کی آیات ہیں. اس کی عظمت مراد ہے کہ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک ایک واضح کتاب ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا والکتاب المبین. واو جو ہے یہاں پر قسمیہ ہے, تو ترجمہ کریں گے والکتاب المبین کا قسم ہے واضح کتاب کی, تو واو یہاں پر قسمیہ ہے. تو اس میں اللہ رب العزت قرآن پاک کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا. قرآن پاک کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے. اسی طرح کی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے, وہاں اس کا بیان آ چکا. تو ترجمہ یوں ہوگا کہ حامیم قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ, ہم نے قرآن پاک کو فی لیلت مبارکتن, ایک مبارک رات میں. انا کنا منذرین, اور ہم ہیں اس کو کہنے والے, ڈرانے والے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں اتارا ہے, اور ہم اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ کرنے والے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا. تو اسی لیے لیلت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلت مبارک, ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. تو مبارک رات سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. یقیناً جس رات میں قرآن پاک نازل ہوگا, ہوا ہوگا, وہ مبارک رات ہی ہوگی. تو اس سے تمام جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لیلت القدر, کہ اس لیلت القدر میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. اس رات کو مبارک اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات اور برکات نازل ہوتی ہیں, جس کا بیان ہم لوگ رمضان المبارک میں تاک راتوں میں آخری عشروں پر کثرت پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ یہ کتنی مبارک رات ہوتی شب قدر. قرآن پاک کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اسی پر نازل فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر, ہم نے قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلت القدر, تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلت القدر کیا چیز ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الف شہر, لیلت القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے, جس کے بارے میں مختلف علماء نے جب اس کو شمار کیا تو 83 سال سے زیادہ عبادت کا سال بنتے ہیں. لوگوں کی تو زندگیاں بھی اتنی نہیں ہوتی, اور جن کی زندگی 83 سال ہوتی ہے یا 85-86 سال ہوتی ہے, آپ شروع کے جو بچپن کا پیدائش سے لے کر عقل اور سمجھ بوجھ تک ہونے کا تک کا زمانہ آپ وہ مائنس کر دیں, اس میں تو انسان کے اوپر نمازیں بھی فرض نہیں ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, سمجھدار ہونے میں, بڑے ہونے میں بچے کو وقت لگتا. تو یہ لیلت مبارکہ سے مراد ہے یہ شب قدر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات کو, اس قرآن انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ, ہم نے اس رات اس قرآن پاک کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا. اور قرآن پاک کا شب قدر میں نازل ہونا, قرآن پاک کی جیسے میں نے ابھی آیات پڑھی کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر, تو تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن امرہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. پوری سورت شب قدر کی برکتوں کے حوالے سے آتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتدائے دنیا سے لے کر آخر تک اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک میں نازل کی. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں رمضان المبارک کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئیں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بروایت واصلہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں صحیفے ہیں وہ رمضان کی پہلی تاریخ میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے صحف ابراہیم. اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان المبارک کو نازل کیا. زبور کو اللہ تعالیٰ نے 12ویں میں نازل کیا. انجیل کو اللہ رب العزت نے 18 رمضان کو نازل کیا. اور قرآن پاک کو 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل کیا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ شب قدر وہی 25ویں شب ہوگی. اب یہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں سیرت طیبہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی. ہم نے ابھی پڑھا نا بالکل سورت کے شروع میں کہ یہ مکی سورت ہے یعنی قبل الہجرت نازل ہوئی. تو قرآن پاک تو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا. 23 سال میں 23 ایئرس. اور یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک شب قدر میں نازل کیا. اس کا مطلب سمجھ لیجئے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن پاک اکٹھا نازل فرمایا لیلۃ القدر میں. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے اکٹھا قرآن پاک نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کر 23 سال میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا. یہ وہ مطلب ہے جو تمام حضرات مفسرین اس مطلب کو لیتے ہیں اور یہ وہ مطلب ہے جو دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت. اور بعض حضرات نے یہ بھی اس کی ایک تشریح یہ بھی بیان کی ہے کہ ہر سال میں جتنا کیونکہ 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا کہ ہر سال میں جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا اللہ رب العزت شب قدر میں اتنا ہی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرتے تھے. ایک قول یہ بھی لیکن پہلی والی بات زیادہ راج ہے. اور یہ اس کو اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ فرمایا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ ایسی لیلۃ مبارکہ ہے شب قدر جس میں اللہ تعالیٰ تفریق فرماتے ہیں تقسیم فرماتے ہیں ہر حکمت والے کام کو ہر اہم کام کو ہر اہم کام کو اللہ تعالیٰ اس رات میں تقسیم کر دیتے ہیں. امر من عندنا یہ امر ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یعنی ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے. انا کنا مرسلین اور ہم ہیں بھیجنے والے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس رات میں تمام اہم کام جو انسانوں کے حوالے سے اہم کام ہوتے ہیں وہ سارے اہم کام اللہ تعالیٰ اس شب قدر میں فرشتوں کے حوالے فرماتے. کس کی موت آئے گی کس کی زندگی ہوگی کون پیدا ہوگا کون سی روح دنیا میں آئے گی کون سی روح دنیا سے جائے گی کس کو کتنا رزق ملے گا کس کے ساتھ بارش کب ہوگی کیا کیا جو بھی ہے اللہ جانتے ہیں. وہ سارے فیصلات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تقسیم فرماتے. اور جب اللہ تعالیٰ اچھا یہی بات آتی ہے شب برات کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ شب برات کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے لیکن شب برات کے بارے میں جو یہ بات آتی ہے وہ زیادہ مستند روایات کے ساتھ نہیں آتی. روایتیں ہیں, روح المعانی میں ایک روایت آتی ہے جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اس رات کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن اکثر حضرات یہی فرماتے ہیں, اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم اس روایت کو بھی لے لیتے ہیں کہ اس رات کے اندر شب برات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کی تشریح اور دونوں کاموں میں مطابقت اس طرح ہوتی ہے کہ لکھے جاتے ہیں شب برات میں اور حوالے کیے جاتے ہیں شب قدر میں. لیکن بہرحال شب قدر کے اندر کاموں کی چیزوں کا حوالے ہونا فرشتوں کے اللہ کی طرف سے, یہ ایک متعدد نصوص قرآنیہ سے, متعدد نصوص سے روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا, یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے, جس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن نے یہ بیان فرمائے کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر, اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوگا, کون کون آدمی اس سال میں مریں گے, کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا وغیرہ ذالک. یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت قتادہ, حضرت مجاہد, حضرت حسن رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی منقول ہے. اس لیے یہ رات جو شب قدر کی ہوتی ہے یہ بہت اہم ترین رات ہوتی. میں یہاں پر دو باتیں عرض کرتا ہوں. جیسا بھی ہم نے فضیلت میں پڑھا سورہ دخان کی, کہ سورہ دخان میں کوئی انسان رات میں پڑھ لے جمعے کی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ہم شب قدر کے حوالے سے بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 83 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں یا اس کے سارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان جیسی مبارک راتوں میں گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ انسان کے کھاتے میں نہیں رہتا. سب نمازیں بھی معاف ہو گئی, حج بھی معاف ہو گیا, زکات ادا نہیں کی وہ بھی معاف ہو گئی, دوسرے کا قرضہ لیا وہ بھی معاف ہو گیا, دوسرے کا مال لوٹا وہ بھی معاف ہو گیا, سب یہ مطلب اس کا نہیں ہے. اصول طور پر سمجھ لیجئے بات کو. جتنی فضیلتیں والی حدیثیں آتی ہیں جس میں یہ بات ہم پڑھتے ہیں کہ سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں, حج کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو اس طرح پاک صاف ہوتا ہے قیوم ولدت امو, جیسی آج ہی وہ پیدا ہوا. کیا مطلب ہے اس کا کہ ایک آدمی کو حج کر کے آ گیا تو گویا کہ نمازیں بھی سب معاف ہو گئی, زکاتیں بھی معاف ہو گئی, جتنے لوگوں کے قرضے لیے ہوئے تو وہ بھی آٹومیٹک ادا ہو گئے. ایسا تو نہیں. اس سے برا تمام صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے. کبیرہ گناہ وہ گناہ جس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے, وہ باسیتیں, وہ گناہ جس کا تعلق فرائض اسلام سے ہے, انسانوں کے ذمے میں واجب ہیں جو اس نے ادا نہیں کیے, وہ تو ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, وہ ادا کرنے سے ہی معاف ہوں گے. اس لیے ہمیشہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ جن چیزوں جو چیزیں فرائض ہیں جو انسان کے ذمے میں واجب ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہر صورت میں. نمازیں ہیں, زکات نہیں دی زکات ہے, حج نہیں کیا حج ہے, نمازیں ماضی کی قضا ہیں وہ ہیں, روزے قضا ہیں, کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے, کسی کا مال لیا ہوا, یہ تو سب ادا کرنے ہی پڑیں گے. کسی کا دل دکھایا, کسی کو مارا, کسی کو گالی دی, یہ کبھی بھی ان چیزوں سے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اہل معاملہ سے آپ اپنے گناہ کو معاف نہ کرواؤ. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے بھائی میں نے اتنا قرضہ لیا تھا یا میں نے فلاں انسان کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے تو معافی نہیں مانگی لیکن میں نے اللہ سے بڑی معافی مانگی. یہ اس کی مثال اللہ سے اللہ تعالیٰ بھی تو اس وقت معاف فرمائیں گے جب آپ اپنے ساتھی سے اپنے گناہ کی معافی کروائیں گے. مال لیا اس سے معافی اس سے مانگ رہے ہیں تو معاف ہوگا کیسے ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں ان تمام مواقع کے اوپر گناہ یہ معاف ہوگا. دوسری بات شب قدر کا ذکر آ گیا. ایک اصولی بات میں عرض کر دوں جو ہمارے بزرگان دین لکھتے چلے آئے ہیں کہ گناہ کے جو اہم راتیں ہوتی ہیں اس میں عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی یہ اس کا احسان ہے ورنہ تو پتہ نہیں ہم ساری شک پیچھے رہ جاتے. کہ پوری رات عبادت کرتے رہو تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جتنی ہو سکے عبادت کر لو. اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے اہم چیز ہوتی ہے فرض. نمازیں فرض ہیں. مغرب رات آئی مغرب عشاء پھر رمضان کی بات ہو رہی ہے چونکہ شب قدر ہے تو تراویح فرض تو نہیں ہے سنت موقعہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز. سب سے پہلا کام تو یہ کہ ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ کوشش کریں مسجد میں ادا کریں خواتین گھر میں اول وقت میں ادا کریں. نمبر دو جتنی ہو سکے جا کر عبادتیں کر لو. یہ نہیں ہے کہ بھائی زبردستی جاگ رہے ہیں نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں. جتنی ہو سکے تلاوت کر لی سب قسموں کی عبادتوں میں سے تھوڑا تھوڑا کر لیا. کچھ تلاوت کر لی کچھ نوافل پڑھ لیے کچھ ذکر کر لیا استغفار درود شریف وغیرہ ذالک. نیند کا غلبہ ہے سو جاؤ کوئی بات نہیں. لیکن گناہ میں مبتلا مت ہو فضول گوئی میں مبتلا مت ہو سوشل میڈیا موبائلوں کے پر مت کھیلو کسی باسیت میں مبتلا مت ہو سو جاؤ کوئی بات نہیں. جتنی جاگ کر عبادت ہو گئی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کا جلا ثواب عطا فرمائے. بالکل یہ معاملہ شب قدر کا بھی ہے شب برات کا بھی ہے. یہ جو ابھی ہماری عید ال جو ہے عید الاضحیٰ گزری اس سے پہلے جو پورا عشرہ ہمارا ہوتا ہے عشرہ ذی الحجہ اس کے اندر بھی ہر رات عبادت کا ثواب وہ شب قدر کی عبادت جیسا ہے. اس میں بھی یہی حکم ہے کہ نماز تلاوت فرائض پورے جماعت سے اہتمام سے پڑھے بقیہ نفلی عبادتیں جتنی ہو سکی کر لیں دعائیں کا اہتمام کریں سو جائیں پھر صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں جو کچھ ہو گیا عبادت کی توفیق دی اللہ نے اس پر شکر ادا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی پورا اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں. لیکن معصیتوں میں مبتلا مت ہو یہ ہے مطلب اس کا جو آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شب قدر کے اندر ہی اللہ تعالی سارے کاموں کی تفصیلات ملائکہ کو حوالے فرماتے ہیں. پیدا ہونے والی روح ہے دنیا سے جانے والی روح ہے رزق کے فیصلے ہیں اور بھی بے شمار اللہ تعالی فرشتوں کو کیا کیا حوالے فرماتے ہوں گے یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالی اس رات میں کرتے ہیں. اور اگر ہم شب برات کو بھی شامل کر لیں تو یہ بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرف القرآن میں بھی لکھی اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تشریح میں بھی لکھی اور سورۃ دخان کی ان آیات کی تشریح میں بھی معرف القرآن میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ہم شب برات کی روایت کو بھی مان لیتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ شب برات کے اندر فیصلے لکھے گئے اور شب قدر کے اندر اللہ نے ملائکہ کے ان چیزوں کو حوالے کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم اسی رات میں ہر اہم چیز اللہ تعالی حکمت والی چیز تقسیم کی جاتی ہے ملائکہ کے وہ فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا اللہ تعالی فرماتے یہ ہماری طرف سے حکم ہے. انا کنا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے. ملائکہ کو اللہ ہی مقرر فرماتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا. رحمت من ربک یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ ہو السمیع العلیم بے شک اللہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہماری طرف سے فیصلہ ہوا، اور یہ جو فیصلے ہماری طرف سے صادر ہوئے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رحمت کی بنیاد پر جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے. بات سمجھ رہی ہے؟ مطلب تاکہ آپ کی معرفت اپنے بندوں کو آگاہ کر دیں، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. انہو ہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، کسی انسان کے اس میں دخل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ پامسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. تو کیا قدرت عاملوں کے پاس آ گئی، نجومیوں کے پاس آ گئی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. کوئی غیب کی بات بتاتا ہے تو اٹکل تو ہو سکتی ہے، اندازہ تخمینے تو ہو سکتے ہیں، لیکن علم غیب، حقیقی علم غیب، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہر انسان اپنے آدمی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی جو آپ کے ساتھ مقیم ہیں، ہر ایک کو دوسرے کا معمول پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ شوہر سے کہ کل آپ کام پہ جاؤ گے اتنے بجے، وہ تو جائے گا، اس کو پہلے سے معلوم ہے، دیکھ رہی ہے وہ. ایک بھائی دوسرا بھائی سے کہتا ہے کہ جی تم کل یہ کام کرو گے، اس کو معلوم ہے کہ کل اس کا کام یہ کرے گا. یہ تو ایک اندازہ ہے، ایک حالات کا اندازہ لگا کے ہم نے کر لیا. لیکن غیب کا علم جتنا بھی ہے، اور اس کے خراب بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے موقعوں پر طے شدہ پروگرام ہوتے ہیں، ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، جب آتا ہے تو کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، پتا چلا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ سارے پروگرام ہمارے اور آپ کے دھرے کے دھرے رہ گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کل آپ نے ایک ساری ترتیب بنائی ہے کہ کل یہ ہوگا، فلانا ہوگا، اس طرح ہوگا، اور اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے سارے آپ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. ہوتا ہے کہ اسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ختم ہو جانے. کہ کیسا ہم اور آپ ارادے کر کے بیٹھتے ہیں، بالکل طے شدہ پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی دور دور اس کے ختم ہونے کا امکان نہیں، اچانک سب کچھ ختم، سب کچھ مٹ گیا. تو یہ کرنے والی ذات اپنی قدرت دکھلاتی ہے کہ دیکھو، ایک تمہارے ارادے اور ایک میرا ارادہ، ایک میری مشیت اور ایک تمہاری مشیت، ایک میرا علم اور ایک آپ کا علم، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. ہماری مشیت، ہمارے ارادے، ہمارا علم سب اندازوں پر مبنی ہے، لیکن میرے رب کا علم، میرے رب کی مشیت، میرے رب کی وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. لہذا علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی نجومی، نہ کوئی پامسٹ، نہ کوئی علم جفر رکھنے والا، نہ کوئی فلانا، تو نہ کوئی فلانا، نہ کوئی عامل. سب اندازے تخمینے ہیں، جیسے میں اور آپ اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں. اگر ہم کل کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ کل آپ یہ کرو گے، وہ میرے بارے میں کہ آپ یہ کرو گے، تو ان میں سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ میرا اندازہ اور تخمینہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو. اگلا دن آئے تو پتہ سارا ختم، سارا معاملہ نمٹ گیا. یہ رب کریم کے فیصلے. اس لیے لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، عامل کیا کر لے گا؟ لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، نجومی کیا کر لے گا؟ اگر نجومی نے بتا بھی دیا، اپنے علم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علم نہیں ہے، علم ہے، لیکن علم حقیقی علم نہیں ہے، اندازوں تخمینوں پر وہ علم کھڑا ہے. جیسے میں بادل دیکھ کر بتا دوں جی بارش ہونے والی ہے، اب نہیں ہوئی بارش، دو دن بادل رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے، اندازے ہیں نا، ہر انسان اندازہ لگاتا، کون انسان ایسا جو اندازہ نہیں لگاتا. اس لیے حقیقی علم اللہ کے پاس، کوئی عامل کچھ نہیں کر پاتا. کوئی کہہ دے، عامل کہہ دے کسی کو کہ کل جی کل تمہارا خدا نخواستہ یہ حادثہ پیش آئے گا تمہارے ساتھ، اب کیا کر لو. میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر کل عامل نے کہہ دیا کہ کل فلانے آدمی کو کہہ دیا کل تمہاری موت آئے گی، تو موت روک لو گے؟ اگر اللہ نے واقعی لکھی ہوئی ہے، کل وقت لکھا ہوا ہے، کل کا دن اللہ نے بتا دیا کسی کو، ہے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ذریعہ ہے جانے کا؟ جب آپ کسی چیز کو روک ہی نہیں سکتے تو پوچھنے کا فائدہ کیا. ہاں اللہ نے ہمیں طریقے بدلائے کہ آپ صدقہ خیرات کرو، لأن الصدقۃ ترد البلاء، حدیث شریف میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صدقات جو ہیں وہ بلاؤں کو کیا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. حدیث شریف میں آتا مال پہ کم نہیں ہوتا، دیکھنے میں نظر آتا ہے کم ہونا لیکن ہوتا کم وم نہیں ہوتا مال. لا تنقسم مال من صدقہ، حدیث شریف میں آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے، صدقے کو اللہ بڑھاتے، مال کم نہیں ہوتا. دعائیں مانگو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یا آپ کی عمر کو بڑھائیں گے، یا آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالیں گے، یا آپ کے خطرات کو اور حادثات کو اور پریشانیوں کو ختم کریں گے. یہ چیزیں پن اپنا انسان نہ یہ کہ الٹے سیدھے دھندوں کے اندر لگ جائے. اور یہ کام آج کل اتنا بڑھ گیا، اتنی لوگوں کے اندر ایک ہی کمزوری آ گئی، اللہ پر یقین اتنا کم ہو گیا کہ اللہ سے کم مانگیں گے مخلوقوں کے پاس پھرتے رہیں گے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہر بتاتے کہ اپنے رب سے مانگو، رب سے مانگو، رب سے طلب کرو. اگر ایک چیز اللہ نے دینی طے کر رکھی ہے تو مل کر رہے گی، اور اگر اللہ نے وہ چیز دینی نہیں ہے تو دنیا بھر کے عامل لے آؤ، دنیا بھر کے جادوگر لے آؤ، کسی نے کچھ نہیں کرنا. تو کرنے والی ذات کون ہے؟ رب اللہ. اللہ کرتا ہے ہر چیز، کرنے والا اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ. زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. اس سے ہم اپنا تعلق ہی نہیں بنا. دوسروں سے کہتے دعا کرو، خود دعا نہیں کرتے. ان مواقع پر جس پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو بھائی، جب ہم اللہ سے مانگیں، اور دیکھو دعا عجیب و غریب چیز، عجیب و غریب چیز. آپ کے سامنے اگر کوئی فقیر آ کر پیسے مانگتا ہے، آپ اگر اس کو نہ دو، جب وہ زیادہ آتا ہے نا تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہو، دیتے ہو نہیں دیتے؟ کہ بھائی یہ بیچارہ جان کو آ گیا، شاید اس کی کوئی ضرورت ہی ہوگی، چلو کچھ دے دو. یہ تو ہمارا اور آپ کا حال ہے، انسانوں کا، انسانوں کے ساتھ حال ہے. لیکن جو خالق کائنات، مالک کائنات ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو کیا وہ نہیں دے گا آپ کو؟ آپ کا بچہ جو آپ کو حد سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، وہ جب ایک چیز کی ضد کرتا ہے، آپ دیکھو نا، اپنا پر رکھ کے دیکھو. حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی سالہ ماری اور آپ کی سیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن سمجھانے کو عرض کرتا ہوں. ایک بچہ آپ کا ایک حد سے زیادہ جب کوئی ضد کرتا ہے آپ سے، اور آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو وہ چیز نہ دوں، آپ اپنے دل کی کیفیت بتائیں، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ یا تو آپ دلوا گے، اور اگر نہیں دلواؤ گے تو آپ کا دل اندر سے رنجیدہ بہت ہوگا کہ آپ بچہ ایک چیز مانگ رہا تھا، میں دلوا نہیں سکا اس کو. اب نہ دلوانے کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ جی وہ ایک بیٹے کی چیز کی ضد کر رہا تھا، وہ اس کے لیے نقصان دے، مطلب بچہ بیمار ہے، گلا خراب ہے، وہ آئس کریم مانگ رہا ہے، اب وہ رو بھی رہا ہے، ضد بھی کر رہا ہے، اب آپ کا دل بھی برا ہو رہا ہے کہ میں بچے کو دلوا نہیں پا رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے دلوا دوں گا تو اور بیمار ہو جائے گا. اب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ دوسری 10 چیزیں لا کر دیتے ہو، بال لا کر دے دی، کوئی اور کھلونا لا کر دے دیا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب سے جتنا انسان مانگتا ہے، اپنا بچہ، اپنا پیارا کوئی چیز مطالبہ کرتا ہے، آدمی زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتا اس کے اصرار کے آگے. اسی طرح اللہ کے سامنے جب انسان گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں کھانے جانے دیتے بندے کے، یہ حدیث شریف میں فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ جس چیز کو طلب کر رہا ہے غلط چیز مانگ رہا ہے. وہ تو اللہ ہے نا, وہ تو علم غیب رکھتا ہے, ہمارے پاس تو علم غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ غلط چیز مانگ رہا, میں دے دوں گا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بیمار بچے کو آپ آئس کریم کھلا دو, گلے کی تکلیف مبتلا بچے کو. آپ کو معلوم ہے آپ باپ ہو, کوئی عورت ماں ہے, وہ جانتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کھلا دی, بہت بیمار پڑ جانا, یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے. تو ہم اس کو دوسرے ذریعوں سے پورا کرتے. اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب اللہ تعالیٰ مانگی بھی دعا کو بعض اوقات وہی چیز عطا فرماتے جو بندے نے مانگی, اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کو بہت کچھ دے دیتے, یہ بھی وہ بھی. اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں جائے گا یہ غلط ہوگا اس کے لیے. یہ دعا کی عجیب برکت ہے, اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جاتے. رب سے مانگ رہے ہو, کسی عام چیز سے, کسی عام آدمی سے نہیں مانگ رہے, اپنے رب کے سامنے ہاتھ پلانے کی توفیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگی ہوئی دعا, اس کے سامنے اٹھائے ہوئے ہاتھ, اس کے سامنے نکلے ہوئے آنسو, اس کے سامنے گڑگڑایا ہوا وقت, وہ بیکار نہیں کیا, وہ کام میں لگ گیا. یا اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہی دے دیتے ہیں, یا اس کے بدلے کچھ دے دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر سے کسی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں کچھ دیتے ہی نہیں, آخرت میں اتنا کچھ دیتے بندہ کہے گا کہ یہ کچھ جو ملا یہ اس لیے ملا کہ میری دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی, اس لیے آخرت میں یہ ملا. اب جب وہاں جا کر دیکھے وہ یہ تو میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی تو اتنی مجھے نعمتیں مل رہی ہیں یہاں پر. تو بھائی تعلق اپنے رب سے بڑھانا چاہیے. یہ جو راتوں کا تذکرہ ہے یہ کوئی معمولی راتیں نہیں ہوتی. ابھی عشر ذی الحجہ گزرا ہے نا جی, عاشور محرم گزرا. عاشور محرم کوئی معمولی دن تو نہیں ہے, وہ ہمارے ہاں ایک ماحول ایسا بن گیا کہ الٹی سیدھے کام پڑ گئے, لیکن دن تو اپنے نزدیک بڑا معظم ہے, روزہ رکھنے والا دن ہے اور صدقہ خیرات کرنے والا دن ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں اللہ سے اپنے تعلق کی مضبوطی کے لیے مانگو اللہ سے, ان چکروں میں مت پڑو جس میں ہماری قوم پڑی ہے, ان میں سے کچھ نہیں بلّا. مانگو اپنے رب سے, یہ اہم راتیں. رحمتن من ربک, آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبری عطا فرما رہے. انہ سمیع العلیم, رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اللہ وہ رب ہے آسمان کا بھی زمین کا بھی, وما بینہما اور جو زمین و آسمان کے درمیان چیزیں ہیں, ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ. مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, ملکیت اس کی ہے, کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہل سکتا. ہم کہاں انسانوں کے چکروں میں پڑے. انسان اپنے رب سے مانگے اگر تم کو یقین ہے. جب یہ یقین ہے کہ سب کا مالک اللہ ہے, تو جب انسان اپنا کوئی کام بنوانے جاتا ہے تو مالک سے رجوع کرتا ہے کہ ملازمین سے رجوع کرتا ہے؟ مالک کے پاس جائے گا نا, تو مالک کون ہے؟ اللہ. تو اپنے رب آسمان اور زمین کے رب کا جو ہے, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو اگر تم کو یقین ہے, لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, وہ یحیی و یمیت, زندگی موت اللہ کے ہاتھ, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے کرشمے دکھاتے ہیں. ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں جس میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ جی کسی کا بچنا ممکن نہیں. جہاز گر گیا, ایک مثال دے رہا ہوں, خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا. جب کوئی ہم اور آپ یہ دنیا پوری یہی سمجھتی ہے خدا نخواستہ کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے, سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی انسان بچے گا نہیں. لیکن ہمارے ہاں بھی پی آئی اے کا حادثہ ہوا, دو آدمی زندہ بچے گا. اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا کہ دیکھو سب ختم ہو گئے, دو کو میں نے نکال لیا, بچ گئے, آج بھی پھر رہے ہیں. نہیں وقت لکھا تھا اللہ نے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان پر گولیوں کی فائرنگیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو کون عقل سے دیکھو تو بچنے کی کوئی صورت نہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اللہ نے زندگی لکھی، دکھاتے ہیں قدرت اللہ، کہ دیکھو یہ ہوں میں، ان حالات کے اندر دوسرا مر بھی سکتا ہے، مر بھی گئے، لیکن میں نے بچا لیا تو بچا لیا، سوائے اللہ کے کوئی کسی کے پاس قدرت نہیں. ہوا یحیی و یمیت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. تو غیر اللہ کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، غیر اللہ ان چیزوں کی طرف نہیں، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھو، اپنا ایمان بھی مضبوط رکھو. بد عقیدگی، کمزور ایمان والے لوگ پھر غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کا رزق، اللہ کی زندگیوں کو استعمال کرنے والے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف جائیں. ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے جتنے آپ کے آبا و اجداد انسان جو بھی گزرے سب کا رب کون ہے؟ اللہ. بات سنواری، ہر چیز ہمیں معلوم اللہ نے بتا دی قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی یہ ہوگا. ہمیں یہ بات ہر انسان بھی جانتا ہے، ہر کافر بھی جانتا ہے، وہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی جانتا ہے، وہ جو رسول کو نہیں مانتا وہ بھی جانتا ہے کہ زندگی بھی ایک معین وقت کے لیے ہے، موت بھی ایک معین وقت کے لیے. ہر انسان دنیا میں آتا ہے اپنی ایک محدود مدت عمر لے کر، آتا ہی نہیں آتا. اب جس کی جو اللہ نے عمر لکھی ہے، یہ بھی نہیں بتایا کسی کو تمہاری عمر کتنی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. اب بھائی تم اپنا اس دنیا میں یہ تمہیں وقت ملا ہوا ہے، تم اس میں کھیلو کودو نماز پڑھو جو دل چاہے کرو، اختیار ہے. اچھا برا ہم نے بتا دیا، یہ ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اچھا کرو گے تو یہ ملے گا، برا کرو گے تو یہ ملے گا، بتا دی نا ہر چیز. اب ٹھیک ہے کرو، اب مانتے ہو مانو تمہارا فائدہ، نہیں مانتے نہ مانو. سمجھانے کے لیے کلام پاک بھی ہے، سمجھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہیں، شریعت کے احکامات بھی ہیں، اور آپ کو ہمارے ہمیں اور آپ کو بہکانے کے لیے شیطان بھی ہے، اس کی شیطانی اعمال بھی دنیا بھر میں بھرے پڑے، ساری کچھ دنیا کے اندر ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جس طریقے سے گزارنی، اچھے کو لو یا برے کو لو، لیکن دیکھو اچھے کو لو گے تو یہ ہوگا، برے کو لو گے تو یہ ہوگا. ہر چیز اللہ نے ہمیں بتا دی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں جو کہ انسان کو زندگی بھی وہ دیتا ہے، موت بھی وہ دیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی اللہ، تمہارے سے پہلے والے لوگوں کا رب بھی اللہ، یعنی ہمارے باپ دادے جتنے انسان گزرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، سب کا خالق و مالک اللہ. بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کی طرف شک میں پڑے ہوئے ہیں، توحید جیسی حقیقت کو مانتے نہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں، ان کے سامنے بڑی سی بڑی چیز شریعت کی آ جائے وہ ہنسی کھیل تماشوں میں اڑا دیتے ہیں، تو ان کو آخرت کی فکر نہیں. تو لہذا فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں، بتا تو دیا. وہ لوگ شک میں بھی ہیں اور کھیل تماشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کھیل کود میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں، آخرت کی فکر نہیں. جو حق کو طلب کرے اس میں غور سے کام لے. یہاں پر میں نے اپنی یہ آج کا درس ہم پورا کرتے ہیں. یہ ہماری 9 آیتیں ہو گئی ہیں آج کے درس کو ملا کر. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اس کو پھر بعد میں عرض کریں گے انشاءاللہ. دعا فرما لیجیے. اللہ وصلی علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یہاں بسنے والے تمام انسانوں کے جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل نصیب فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ یا رب کریم تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد.